أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. سب سے پہلے نور ولایۃ ٹی وی کی طرف سے آپ تمام ناظرین کو امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. چونکہ امام کی شخصیت کے حوالے سے نور ولایۃ کی طرف سے ایک ٹاک شوز کا سلسلہ جاری ہوا اور آج انہی ٹاک شوز کی سلسلے کی دوسری کڑی ایک بہترین اور حساس موضوع ہے، امام علی ابن ابی طالب کی باقی انبیاء پر افضلیت. اور اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان مولانا نوید حسین مطہری صاحب، کہ میں ان کو نور ولایۃ پر خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اس موضوع پر ہمارے ساتھ ایک سیر حاصل گفتگو کریں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
تو میں آپ سے اس بہترین اور حساس موضوع کی جو ہمارے معاشرے میں آج کل بہت زیادہ محو گفتگو ہے، کہ خود امام علی ابن ابی طالب کی باقی انبیاء پر فوقیت، لیکن میں پہلے اس سے ایک اساسی اور بنیادی سوال کرنا چاہوں گا کہ خود مکتب تشیع میں امامت کا مقام کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر الناصر المعین. سب سے پہلے اس بابرکت موقع پر امام علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ کی اور تمام ناظرین کی خدمت میں تبریک پیش کرتا ہوں. بہت ہی خوبصورت سوال ہے امامت کے باب میں، کہ مکتب تشیع جب امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی افضلیت کی بات کرتا ہے پیغمبر گرامی اسلام کے علاوہ باقی تمام انبیاء پر، تو وہاں پر سب سے پہلے ایک جو بنیادی سوال بنتا ہے وہ یہی ہے کہ اس مکتب کی طرف سے امامت کی حقیقت کو جانا جائے کہ امامت کسے کہتے ہیں اور مکتب تشیع امامت کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے، کیا نظر ہے اس مکتب کی. کیونکہ جب تک ہمیں اس مکتب کی نظر حاصل نہیں ہوگی، ہم اس مکتب کی اس بنیادی نظر کو جب نہیں سمجھیں گے، تو اصل امام علی علیہ السلام کی افضلیت کو بھی صحیح انداز سے نہیں سمجھ پائیں گے. اور یہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ مکتب تشیع کے مد مقابل جو مکتب ہے، مکتب تسنن اہل سنت کا مکتب، ان کی بھی نگاہ ہمارے لیے واضح ہونی چاہیے تاکہ اس مسئلے کو بہتر انداز سے درک کیا جائے. جہاں تک اہل تسنن کی نظر ہے امامت کی حقیقت کے حوالے سے، تو جب ہم ان کی مکتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ امامت کے حوالے سے اس بات کے قائل ہیں کہ امامت ایک منصب الہی نہیں ہے، اور جو شخصیت جو ذات ان کی نظر میں اس امامت کے اور خلافت کی مقام پر فائز ہوتی ہے، ان کی نظر میں یہ مقام لوگوں کے ذریعے تعین ہوتا ہے. لوگ ہیں جو کسی شخص کو، کسی ذات کو پیغمبر گرامی اسلام کا جانشین معین کرتے ہیں، مقرر کرتے ہیں. کوئی نص نہیں ہے اس بات پر، اور یہ منصب مقام
یعنی وہی ہمارے زمانے کی ڈیموکریسی یا جمہوریت لے لیں.
جی بالکل. تو بنیادی ان کی نظر یہ ہے. پھر جب ہم صفات اور شرائط کے حوالے سے آتے ہیں، تب بھی ان کی جو نظر ہے اس صفات کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ امام یعنی وہ شخص جو مقام خلافت اور امامت پہ فائز ہوتا ہے، انہی لوگوں کے تعین سے وہ علم کے حوالے سے اعلم الناس نہیں ہوتا. اس کا علم اجتہاد کی حد تک کا علم ہوتا ہے، اور تقوی کے مرحلے میں بھی، پرہیزگاری کے مرحلے میں بھی وہ اس امام کے لیے فقط عدالت کی صفت کے قائل ہیں. تو لہٰذا جب ہم ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں مکتب اہل تسنن میں، تو یہ بات واضح ہوتی ہے ہمارے لیے کہ ان کی نگاہ میں امامت کسی بھی اعتبار سے الہی منصب نہیں ہے، مقام نہیں ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ان کی نگاہ میں امامت کا جو علم ہے، یعنی امام کا جو علم ہے، وہ ایک اجتہادی حد کا علم ہے، تو یہیں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جسے وہ حافظ دین کہہ رہے ہیں، جسے وہ مفسر دین کہہ رہے ہیں، وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے لیے خطا کا امکان موجود ہے. تو یہ نگاہ ہے اہل تسنن کی. لیکن جب اس کے مقابلے میں امامیہ مکتب کی تشیع کی نگاہ کو دیکھا جائے، تو وہ ایک بہت بڑی بلند نگاہ ہے کہ تشیع مکتب کے ہاں امامت ایک مقام اور منصب الہی ہے. یعنی فقط ذات پروردگار ہے اور وحی الہی سے کسی کی امامت کو درک کیا جا سکتا ہے. جس طرح خداوند متعال کسی کو نبوت کے لیے منسوب کرتا ہے، تو لہٰذا ایک نبی یعنی پیغمبر گرامی اسلام کی جانشینی کا جو مرحلہ ہے اور امامت کا مرحلہ ہے، وہ بھی اسی وحی اور ذات پروردگار سے وابستہ ہے.
جس طرح وہ منصوص من اللہ ہے، اس طرح منصب امامت بھی منصوص
من اللہ ہے. اور پھر صفات اور شرائط کے اعتبار سے جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو بھی مکتب تشیع میں ایک عمیق نگاہ پائی جاتی ہے کہ امام علم کے اعتبار سے عالم الناس ہے، اور اس کے علم کا جو منشا ہے، منبع ہے، وہ بھی ذات پروردگار اور الہام الہی ہے۔ تو لہذا کسی بھی اعتبار سے امام کے لیے خطا کا امکان ممکن نہیں ہے، لہذا یہ حافظ دین ہے، مفسر دین ہے، اور اس اعتبار سے مرجعیت علمی اور دینی امام کو حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی صفات اور شرائط کے تناظر میں ایک اور بات جو مہم ہے مکتب تشیع کے اندر، وہ عصمت امام ہے، کہ مکتب تشیع امام کو معصوم جانتی ہے، کہ اصلا گناہ کا تصور وہاں ممکن نہیں ہوتا۔ تو اب آپ ان دو نظر کو آپس میں مقایسہ کریں، ایک نظر مکتب اہل سنت کی ہے کہ جو اصلا امامت کو الہی اور یعنی ایک خدائی منصب نہیں جانتے، اور ادھر سے مکتب تشیع ہے جس کی نظر میں امامت اتنی عظیم منزلت ہے، مقام ہے، کہ جو ایک الہی مقام ہے۔ تو لہٰذا اس نگاہ کو دیکھتے ہوئے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اب اگر اہل تسنن امامت کو افضل، امامت کے مقام کو افضل نہیں جانتے، تو وہ اسی بنیادی نظر کی سبب ہے کہ ان کی نگاہ میں اصل میں یہ مقام ایک ایسا مقام ہے کہ جو لوگوں کے ذمے ہے، اور وہ بھی ان روش اور طریقوں کے ساتھ جو انہوں نے بیان کیے ہیں، کہ کبھی بیعت کے ذریعے، کبھی اجماع کے ذریعے، حتیٰ کوئی شخص غالب آ جائے، اپنے غلبے طاقت کے ذریعے اس مقام پر آ جائے، تو ان کی نظر میں وہ امام ہے۔ تو لہٰذا یہ بنیادی نظر ہے، اور مکتب تشیع کی یہ جو نظر ہے کہ امام اس طرح الہی مقام اور منصب ہے، تو یہیں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کتنا بہت بڑا مقام ہے امامت کا۔ اور ہم یہاں پر کہ نہ فقط یہ کہ یہ ایک الہی منصب ہے اور اس حد تک کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، بلکہ اس مقام کے اعتبار سے مکتب تشیع اس بات کا قائل ہے کہ یہ مقام امامت حتیٰ نبوت کے مقام سے بھی بالاتر ہے، نبوت کے مقام پر بھی افضل ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ جب ہم قرآن مجید کی طرف مراجعہ کرتے ہیں اور جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے امامت کا تذکرہ جو قرآن مجید نے کیا ہے، جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں پر آیہ شریفہ کے جس میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اس آیہ کریمہ میں یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام کے جو مقام نبوت پر فائز تھے اور مقام خلت ان کو حاصل تھا، ان تمام مقامات کے بعد خداوند متعال جناب ابراہیم کو امتحان اور آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور ان امتحانات اور آزمائشوں میں جب کامیاب ہو کر سربلند ہو کر باہر آتے ہیں، تو پھر خداوند متعال ان کو یہ مقام امامت عنایت کرتا ہے۔ کہ یہاں پر اگر امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث کو بھی ملاحظہ کیا جائے، تو یہ بات اور قوی نظر آتی ہے کہ مقام امامت جناب ابراہیم کے لیے نبوت کے بعد کی فضیلت ہے، کہ جہاں پر امام فرماتے ہیں کہ ان الامامت خص اللہ عز و جل بہا ابراہیم الخلیل، کہ امامت وہ مقام تھا کہ جس مقام سے خدا نے ابراہیم کو، انبیاء میں ابراہیم کو مخصوص کیا، بعد النبوت والخلہ مرتبتا ثالثۃ و فضیلۃ شرفہ بہا۔ تو ان کلمات امام سے یہی بات واضح ہوتی ہے کہ جناب ابراہیم اگر اس مقام تک پہنچے ہیں تو نبوت کے بعد پہنچے ہیں، اور یہیں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ مقام امامت مقام نبوت سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ مقام افضل نہ ہوتا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ نبوت کے بعد، وہ بھی اتنے امتحانوں کے بعد، یہ مقام اسے دیا جاتا؟ اور اگر افضل نہیں ہے فرض کرتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب ابراہیم کو نبوت کے بعد ایک ایسا مقام دیا جا رہا ہے جو اس کے رتبے کو نیچے لا رہا ہے؟ تو لہٰذا اس آیہ کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مقام امامت جو ہے وہ مقام نبوت سے بالا تر ہے، افضل ہے۔ یہاں پر ایک اہم نقطے کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ جب مکتب تشیع اس امامت کو اہم جانتا ہے، افضل جانتا ہے مقام منصب نبوت سے، اور امام جو اس مقام امامت تک پہنچتا ہے وہ افضل بنتا ہے نبی سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ امام جو اس مقام امامت تک فائز ہوا ہے وہ نبی بن جاتا ہے، یعنی یہ کہ وحی تشریعی اور کتاب آسمانی اس پر نازل ہوتا ہے، نہیں، بات چل رہی ہے کمالات وجودی کی، بات چل رہی ہے مقامات وجودی کی، کہ جب ایک انسان مقام امامت تک فائز ہوتا ہے تو اس آیہ کریمہ کے مطابق مقام امامت کیا ہے؟ یعنی نبوت سے بالاتر ہے۔ اب جب کوئی شخص اس مقام تک پہنچتا ہے، اور جس طرح ہم اپنے آئمہ کی بات کر رہے ہیں کہ جو اس مقام امامت تک فائز ہوتے ہیں، تو تشیع کی نگاہ میں اگر یہ امامت افضل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان پر وحی تشریعی نازل ہوتی ہے، نہیں، چونکہ ہمارے پاس نصوص قطعیہ ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ لذا اس کے بعد اگر ایک ذات مقام امامت تک پہنچ رہی ہے، تو یعنی کمالات وجودی کے اس عظیم منزلت پر فائز ہے کہ وہ اس عظیم مقام کو پا رہی ہے، اور یہاں پر وحی تشریعی کی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بنیادی نظر ہے مکتب تشیع کی، اور یہی بنیادی نظر مکتب تشیع کی قرآنی آیات کے مطابق بھی مستند ہے۔
سبحان اللہ۔ تو اب ہم اپنے اساسی اور بنیادی سوال کی طرف آتے ہیں، چونکہ اس مقام امامت کے ذریعے کافی حد تک ہمارا جو سوال ہے وہ واضح ہو چکا ہے اور ہمارے ناظرین تک پہنچ چکا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا علل ہیں، کیا اسباب ہیں کہ جس بنا پر خود امام علی ابن ابی طالب پاک پیغمبر کے علاوہ باقی تمام انبیاء پر افضل ہیں؟
جی بالکل، امامت خاصہ کے مورد میں جب ہم آتے ہیں اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو امامت کے عنوان سے مکتب تشیع کے اندر اس عقیدے کو بیان کرتے ہیں کہ تمام انبیاء یعنی پیغمبر گرامی اسلام کے علاوہ باقی تمام انبیاء پر افضل ہیں، تو جیسے ہم نے بنیادی نظر جو بیان کی امامت کی افضلیت پر، اگر ہم اس گزشتہ اپنے مطلب کی طرف تھوڑا سا مراجعہ کریں گے تو ایک حد تک ہمارا جواب واضح ہو جاتا ہے کہ ہم نے کہا کہ مقام امامت افضل مقام نبوت سے۔ اب اگر امام علی علیہ السلام، جیسا کہ ہمارے پاس روایات ہیں، نصوص قطعیہ ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام کا جانشین امام علی علیہ السلام اور مقام امامت پہ فائز ہے، تو جب یہ امامت کا مقام امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو حاصل ہوتا ہے، تو چونکہ امامت کا مقام افضل تھا نبوت سے، تو اسے یہ بات واضح ہو جاتی ہے ہمارے لیے کہ اس حد تک امام علی علیہ السلام پیغمبر گرامی اسلام کے علاوہ ان تمام انبیاء سے افضل ہیں جن کو مقام امامت حاصل نہیں ہے۔ یہ تو ہماری گزشتہ بات سے ثابت ہو جاتی ہے، بات واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم ایک مرحلہ آگے جاتے ہیں، جیسے آپ نے سوال بھی فرمایا کہ ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام کے بعد جتنے باقی انبیاء ہیں ان تمام پر امیر المومنین افضلیت رکھتے ہیں، یہ کس باب سے ہے؟ یہ اسی امامت کے باب سے ہے، اور اسی باب میں ہمارے پاس خصوصی کچھ اور نصوص بھی موجود ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ امیر المومنین باقی تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اس حوالے سے نصوص تو زیاد ہیں، ہم تفصیلی گفتگو میں نہیں جانا چاہتے، فقط ایک اشارہ کہ اگر مباہلے کے واقعے کی طرف نگاہ کی جائے کہ جس کو قرآن مجید نے بڑی احسن انداز سے بیان کیا ہے کہ جب نجران کے جو مسیحی پیغمبر گرامی اسلام کے پاس مدینے آئے اور گفتگو ہوئی ان کے درمیان حضرت عیسیٰ کے حوالے سے، ان کے اپنے دین کے حوالے سے، اور اس استدلالی گفتگو کے بعد جب انہوں نے انکار کیا اور بات نہیں مانی پیغمبر گرامی اسلام کی، تو وہی نازل ہوتی ہے پیغمبر گرامی اسلام کو کہ ان کو مباہلے کی دعوت دو، کہ اس کے لیے وہ جو آیہ کریمہ ہے سورہ آل عمران کی 61 نمبر، کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ تم ان کو کہہ دو ہم اپنے فرزندوں کو لائیں، آپ اپنے فرزندوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، آپ اپنی عورتوں کو لے کر آئیں،
ہم اپنی خواتین کو لے کر،
وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے نفوس کو لائیں، آپ اپنے نفوس کو لائیں، ثُمَّ نَبْتَحِلْ، پھر ہم مباہلہ کریں، یعنی بارگاہ الہی میں بیٹھ کر ہم دعا کریں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور خداوند متعال سے، یعنی وہ خدا کی جو لعنت ہے کاذبین پر قرار دیں، کہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے اپنی ادعا میں دعویٰ میں خدا کی اس پر لعنت ہو۔ کہ ظاہراً گزشتہ ادیان میں یہ رسم ہوتی تھی کہ اس طرح مباہلہ ہوتا تھا کہ جس سے جو صادق نہیں ہے وہ نابود ہو جائے اس لعنت پروردگار سے، اس پر عذاب الہی نازل ہو۔ تو جب یہ مباہلے کی دعوت دی گئی نجران کے مسیحیوں کو، تو انہوں نے پہلے مرحلے میں اس دعوت کو قبول کیا۔ اب جب مباہلے کا دن آیا اور پیغمبر گرامی اسلام اپنے سب سے عزیز ترین شخصیات کو، جن کو پیغمبر گرامی اسلام کے اہل بیت ہیں، جب ان کو اپنے ہمراہ لے کر مباہلے کے لیے روانہ ہوئے، کہ تمام مفسرین تمام مورخین کا اس پہ اتفاق ہے اور منابع اہل سنت منابع اہل تشیع کے اندر مفصل یہ بات واضح انداز سے موجود ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام اپنی بیٹی سیدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو لیا، اور امام علی علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مباہلے کے لیے روانہ ہوئے۔ تو یہاں پر اگرچہ تفصیلی مباہلے کی بحث ہماری نہیں ہے کہ نجران کے اسقف نے، جو ان کا علماء کا ایک وفد تھا پورا، جب پیغمبر گرامی اسلام کو ان شخصیات کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو اصلاً مباہلے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن بات یہاں پر ہے کہ جب اس آیہ کریمہ کے اندر یہ جو کلمہ ہے کہ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ ہم اپنے نفوس لے آئیں اور مباہلہ کریں، تو یہاں پر تمام اس بات پر متفق ہیں کہ نفس سے مراد، یعنی نفس نبی سے مراد یہاں پر امام علی علیہ السلام کی ذات ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب امام علی علیہ السلام کو اس آئے کریمہ کے مطابق خداوند متعال نفس پیغمبر قرار دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو فضیلت، جو کمالات پیغمبر گرامی اسلام کے ہیں، امام علی علیہ السلام اسی کے مشابہ ہے. وہ کمالات وجودی امام علی علیہ السلام رکھتے ہیں، مگر وہ چیزیں کہ جن کو نصوص قطعیہ سے استثنا کیا گیا ہے، جیسے منصب نبوت امام علیہ السلام کے پاس نہیں ہے، اس کو استثنا کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یعنی خداوند متعال اور اس کے رسول کے نزدیک اگر کوئی بلند ترین شخصیت ہے مقامات میں اور کمالات وجودی میں، وہ تو پیغمبر گرامی اسلام کے بعد ذات امیر المومنین امام علی علیہ السلام ہے. تو لہٰذا اب جب نفس پیغمبر ہیں، جان پیغمبر ہیں، تو لہٰذا جن جن شخصیتوں پر، جن پر پیغمبر گرامی اسلام فضیلت رکھتے ہیں، ان تمام پر امام علی علیہ السلام بھی فضیلت رکھتے ہیں، افضل ہیں. اب پیغمبر گرامی اسلام جب تمام باقی انبیاء پر افضل ہیں، تو امیر المومنین بھی ان تمام پر افضل قرار پائیں گے. یہاں پر ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ پیغمبر گرامی اسلام کی جانب سے حدیث ثقلین معروف ہے تمام منابع اہل سنت و اہل تشیع کے اندر، کہ جس حدیث ثقلین کے مطابق پیغمبر گرامی اسلام نے امیر المومنین کو عید لقرآن قرار دیا ہے اور کہا کہ ان دو کے درمیان جدائی ممکن نہیں ہے. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، کہ میں تمہارے درمیان دو باارزش، دو باقیمت چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن مجید اور اہل بیت. اور اسی حدیث کے اندر پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ ان سے تمسک کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور جو نقطہ مہم ہے یہاں پر کہ ان کے درمیان کبھی جدائی نہیں ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر یہ میرے ہاں حاضر ہوں گے. تو یہاں جو ایک نقطہ مہم ہے وہ یہ ہے کہ جب تمام اہل بیت اور بالخصوص امیر المومنین کی ذات عید القرآن ہے، ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے، جدائی ان کے درمیان نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی قرآن مجید جو درجات رکھتا ہے، جو حقائق قرآن مجید کے اندر ہیں، یعنی جہاں جہاں قرآن مجید کی رسائی ہے، ان تمام درجات تک امیر المومنین کی رسائی ہے. اگر ہم یہاں پر یہ کہہ دیں کہ نہیں قرآن مجید یہ درجہ رکھتا ہے جو درجہ امیر المومنین نہیں رکھتے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی دونوں کے درمیان جدائی، جبکہ ہم نے کہا کہ ان کے درمیان کوئی جدائی نہیں ہے. تو لہٰذا تمام وہ درجات جو قرآن مجید رکھتا ہے، وہی درجات امیر المومنین رکھتا ہے. اور اسی قرآن مجید کے اندر خداوند متعال نے خود قرآن مجید کی جو وصف کی ہے، جو توصیف کی ہے، وہ کیا کی ہے کہ یہ قرآن مجید سابقہ انبیاء کے پر جتنی کتابیں آسمانی نازل ہوئیں ان سب کے لیے مصدق ہے، ان کی تصدیق کرنے والا ہے. اور کہا کہ سورہ مائدہ کی 48 نمبر آیت کے اندر ہے کہ وہ مہیمنن علیہ، یہ قرآن ان تمام آسمانی کتب پر مہیمن ہے، یعنی ان پر ہیمنہ رکھتا ہے، حاکمیت رکھتا ہے، نگہبان ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جتنے کتب آسمانی تھے، وہ جتنے درجات پر قائم تھے، واقع تھے، وہ تمام درجات قرآن کے اندر ہیں. قرآن ان تمام آسمانی کتب پر حاکمیت رکھتا ہے. تو لہٰذا اب جب اس حدیث ثقلین کے مطابق امیر المومنین امام علی علیہ السلام عید القرآن مجید ہیں، ان کے درمیان جدائی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام انبیاء پیغمبر گرامی اسلام کے علاوہ جو ان کی کتب آسمانی کے حامل تھے، امیر المومنین ان تمام پر افضلیت اور فوقیت رکھتے ہیں. اور بہت ہی خوبصورت ہوگا اگر ہم یہاں پر آخر میں اس نقطے کو بھی اضافہ کر دیں کہ جیسا کہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، یہ چیز موجود ہے کہ جب امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ ظہور کریں گے، تو وہاں پر جناب عیسیٰ بھی واپس آئیں گے، اور جو نماز اقامہ ہوگی اس نماز کے لیے جناب عیسیٰ اقتداء کریں گے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی. اب آپ دیکھیں کہ جب امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آگے بڑھیں گے اور نماز پڑھائیں گے، یہ کیسا ممکن ہے کہ نبی اگر امامت کا مقام اور وہ امام نبوت پر افضل نہ ہو، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مفضول آگے بڑھے، فاضل پیچھے ہو؟ تو لہٰذا یہیں سے واضح ہے کہ امام افضل ہے ان تمام انبیاء پر پیغمبر گرامی اسلام کے علاوہ. اور یہی واقعہ اہل سنت کے مستند کتابوں کے اندر، کہ نعیم بن حماد نے اس کو الفتن میں نقل کیا ہے، تو یہ خود واقعہ، یہ خود جو ایک یعنی مستقبل کے مرحلے میں جو چیز واقع ہونے والی ہے، اس بات پر دلیل ہے کہ امام کی ذات اور بالخصوص امام امیر المومنین امام علی علیہ السلام، جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، پیغمبر گرامی اسلام کے علاوہ تمام انبیاء پر افضلیت رکھتے ہیں.
تو ناظرین، آج ایک اہم ٹاپک پر ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے مولانا نوید احمد طاہر صاحب. ہم آغا صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں ہمیں ٹائم دیا. اور اسی بات کے ساتھ میں آپ ناظرین سے اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ مرحلے میں, اگلے مرحلے میں امام صادق ہم کی سیرت پر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.
يقوم النصوب القسط انبیاء برای اجرای عدالت آمدن, برای نزدیک کردن مردم به خدا آمدن, برای اجرای مقررات الهی آمدن در بین مردم و امیرالمومنین رسالتش در وصایت پیغمبر و خلافت اسلامی این است. یک لحظه از این راه عقب نشینی نکرد, در حرکت کوتاهی نکرد. رفقای قدیمی ازش بریدند, متوقعین بهشون برخورد, از او جدا شدند, علیه او جنگ های راه افتاد, جنگ های براندازی. کسانی که تا دیروز او رو ستایش می کردند, عدالت او رو که دیدن تبدیل به دشمن خونی او شدند. لکن امیرالمؤمنین لا یأخذه لا تأخذه فی الله لومة لائم, ملامت ملامتگران ذره ای در او اثر نگذاشت, راه رو ادامه داد محکم. بعدم در همین راه به شهادت رسید. قتل فی محراب عبادته لشدت عدله.
اینجا مرکز مقاومت هست.